الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں جمعے کی نشستوں میں اور اس زمن میں آج سورۃ النحل کا آغاز کیا جا رہا ہے. 14ویں پارے میں اس سورۃ مبارکہ ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اس سورت میں آگے چل کر شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا ہے, اس کی نسبت سے اس کا نام سورۃ النحل ہے. ساتھ ہی اس کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے, نعمت کی جمع نعم, اس لیے کہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہے. ظاہری نعمتوں کا بھی جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے, اور باطنی نعمتوں کا بھی جو ہماری روح کے لیے ضروری ہے. تو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے, جس کی مناسبت سے اس کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے, یعنی وہ سورۃ جس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے. باقی جو مکی دور کے مضامین ہیں, فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو, مشرکین کے شرکی عقائد اور اعمال کا رد, توحید باری تعالیٰ کے دلائل, یہ سب باتیں دیگر مکی سورتوں کی طرح سورۃ النحل میں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, اللہ کا حکم آ پہنچا بس تم جلدی نہ مچاؤ. یہ مشرکین مکہ کو گویا کہ اللہ کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ حق کے انکار پر آ گئے تھے بلکہ اپنی ہٹ دھرمی کی اس گراوٹ اور انتہا پر آئے, کہنے لگے عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہم, اللہ عذاب نازل کر دے گا, پیغمبر تم سچے ہو اور ہمارا جھٹلانا بھی تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہے کہ جس پر عذاب آ جائے گا تو عذاب لا کر دکھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زیادہ جلدی نہ مچاؤ, عذاب تو آیا ہی چاہتا ہے. یہ عذاب میں تاخیر تو نہ کہیے, مہلت بھی ایک نعمت ہوتی ہے کہ بندہ اگر سنبھلنا چاہے تو سنبھل جائے, لیکن ہر دھرم قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان پر ایسی باتیں لاتے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. جیسے گزشتہ چند نشستوں میں جب یہ پاکستان میں سیلاب اور اس طرح کی تباہ کاریوں کا معاملہ ہوا تو ہمارے بڑے لکھے طبقے اور سیکولر مائنڈیڈ دانشور قسم کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا, یہ کراچی والوں پر کیوں نہیں آتا, اسلام آباد والوں پر کیوں نہیں آتا. تو بجائے اس کے کہ اللہ کی عطا کردہ مہلت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ کچھ لوگوں کی مثال بقیہ لوگوں کے سامنے بطور عبرت کے رکھے, تو بجائے اس کے کہ اس عبرت سے اور مہلت سے فائدہ اٹھایا جائے لوگ اس ہٹ دھرمی پر آ جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ آج کے جدید دور کے جدید جاہل دانشوروں ہی کی ہٹ دھرمی یا روش نہیں ہے, بلکہ 1400 برس پہلے کے جاہل اور حق کے مخالف اور ہٹ دھرمی کرنے والے بھی یہی کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا. فرمایا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے, فلا تستعجلوا, جلدی نہ بچاؤ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ پاک ہے اور اس سے بدتر ہے جو کچھ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ینزل الملائکۃ بروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ, اللہ فرشتے بھیجتا ہے اپنی روح کے ساتھ اپنے حکم کو دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. یہاں پر نوٹ کیجئے گا, روح کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وحی کے لیے. اللہ فرشتے بھیجتا ہے جو روح لے کر آتے ہیں اللہ کے جن بندوں میں سے چاہتے ہیں اس پر, اور وہ بندے کون, اللہ کے منتخب بندے, انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں روح کا لفظ فرشتے کے لیے بھی آیا, روح الامین. قرآن حکیم میں روح کا لفظ انسانی روح کے لیے بھی آئے تو ہم سب جانتے ہی ہیں, اور اس مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں روح کا لفظ وحی الہی کے لیے آئے. نسبت یہ بنتی ہے, یہ تعلق یہ بنتا ہے کہ روح الامین روح قرآنی یعنی قرآن کی وحی لائے اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا. تو روح انسان میں جو پھونکی گئی, روح یہ وحی الہی اور روح فرشتے کے لیے بھی آیا, ان تینوں کا بڑا گہرا ربط ہے کہ روح الامین اللہ کی یہ روح یعنی حکم قرآن لائے اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا. کیا دعوت ہے اس وحی الہی کی؟ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ فرماتے میرے سوا کوئی معبود نہیں, فتقون میرا تقوی اختیار کرو. آگے بتایا گیا اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے مقصد کے ساتھ. یہ زمین و آسمان یہ کل کائنات اس کی تعمیر بلکہ اس کی تخلیق یہ با مقصد ہے, تو تمہاری زندگی بھی بے مقصد نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں یہ کائنات تمہارے لیے سجائی گئی ہے. جب یہ کائنات با مقصد ہے جو تمہارے لیے سجائی گئی تو تمہاری تخلیق بھی بے مقصد نہیں ہو سکتی. جو قرآن کا سورہ داریات آیت نمبر 56 میں وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بتایا گیا کہ اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا, ایک معمولی ناپاک قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. لیکن فإذا ہوا خصیم مبین, بڑے جھگڑالو بن جاتا ہے. انسان اپنی اوقات پہ غور کرے کس بات پہ اگڑتا ہے وہ. ہاں کیا, ایک ناپاک گندے قطرے کا ایک معمولی جز, وہ قطرہ جو بدن سے خارج ہو تو بدن ناپاک, کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک, بدن ایسا ناپاک شریع اعتبار سے کہ غسل لازم. اس بدبو مارتے سڑے ہوئے ناپاک قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا, اور کس کس اٹھان پر تجھے اٹھایا. اس قطرے میں آنکھ نہیں تھی, ناک نہیں تھی, کان نہیں تھے, زبان نہیں تھی, ہاتھ نہیں تھے, پیر نہیں تھے, دل نہیں تھا, دماغ نہیں تھا. کہاں سے کہاں تجھے اللہ نے پہچانا. یا ایوہ الانسان سورۃ الفطر آپ جمعے میں کبھی سنتے بھی ہیں, ما غرک بربک الکریم, رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا اور درست کیا, تیرے پورے وجود کو برابر کر دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا مجھے اٹھان دے دی, کھڑا کر دیا. اور قرآن کو کہتا ہے سورہ تین میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین شکل و صورت میں اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو انسان اپنی تخلیق کے مراحل پر غور و فکر کر لے تو رب کائنات کی معرفت سے اس کا پورا وجود سرشار ہو جائے. لیکن کیا ہے, فإذا هو خصیم مبین, جھگڑالو ہو جاتا ہے. کیسا جھگڑالو, اللہ ہی کا انکار کر دیتا ہے کبھی تو. ایتھیسٹ قسم کے لوگ, دہریے قسم کے لوگ, اور اب جو نسل پروان چڑھ رہی ہے خاص طور پر مغربی تہذیب میں, وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صاحب فلاں جو ہے وہ دہریہ ہو گیا, خدا کا انکار کر بیٹھا ہے. ایک یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ نے میرا کہتا ہے سر آپ پلیز آئیے گا, میرا بھائی تو ایتھیسٹ بن گیا ہے, دہریہ ہو گیا, خدا کا انکار کر بیٹھا ہے, مسلمان ہے. تھا آپ کہہ لیجیے, ادھر سے گیا پڑھنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, خوب ترقی مل رہی ہے, خوب تعلیم مل رہی ہے, لیکن ایمان کا ستیہ ناس ہو گیا, دہریہ بن گیا. تو اب یہ مسلمانوں بھی ہیں, اس سے آگے بڑھے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا ہے. ہمارا قانون چلے گا, ہم جو چاہیں گے وہ قانون پاس کریں گے, ہم جو چاہیں گے وہ بل پاس کریں گے, اور چاہے تو سارے بلوں کی دھجیاں بکھیر دے, سارے قوانین کی دھجیاں بکھیر دے, چاہے وہ قانون توہین رسالت ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو. بڑھنے سے کہہ رہے ہیں ان کا باپ بیٹھا ہوا امریکہ بدماش, ان سے مطالبات کر رہا ہے. اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے سٹینڈ لیا اس بات پر, اور ابھی عاشوروں کے بعد انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے پوری تحریک چلانے کا. یہ میں بارہا کر چکا ہوں کہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے, اور وہ امریکہ بدماش ظالم بدبخت ملعون وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی بدل. اگلا مرحلہ کہتے ہیں کہ قادیانی کو جو تم نے کافر قرار دیا اس قانون کو بھی واپس لے. ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کو پوری امت مل کر کہے کہ اسلام سے خارج ہے, ان بدبختوں کو ملعونوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. یہ مطالبات آ رہے ہیں کہ قانون کو تم بدلو چیزوں کو, یعنی شریعت کو ہی لپیٹ کر رکھ دو نا. یہ ہے جھگڑالو پن انسان کا, ایک وہ جو اللہ کو مانے ہی نا, اور کچھ وہ جو اللہ کو مان کر اللہ کی نہ مانے اور اللہ کے نظام و قانون کے مقابلے میں اپنے نظام و قانون کے نفاذ کی بات کرے. یہ ہے جھگڑالو پن انسان کا جس کو بارہا قرآن حکیم نے ذکر کیا. اس کے بعد اب کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے, ان کی کھالوں سے تم جو ہے وہ گرم کپڑے بھی تیار کر لیتے ہو, اسی طرح اور فائدے ان میں ہیں, ان کا گوشت استعمال کرتے ہو. پھر جو گاؤں دیہات کی زندگی ہوتی ہے, اب بھی بہرحال جس کے پاس مویشی زیادہ ہوتے ہیں, یہ مویشیوں کی کثرت اس کی دولت اور اس کی زینت کے اظہار کا باعث قرار پاتی ہے. فرمایا کہ انہیں مویشیوں کے ذریعے یا جانوروں کے ذریعے تم ایسی ایسی جگہ تک پہنچ جاتے ہو کہ جان ہلکان کیے بغیر تمہارے لیے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے. اب بھی ہمارے بہت سے پہاڑی علاقے ایسے ہیں جہاں سامان کی نقل و حرکت کے لیے جو ہے وہ جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے, انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خود سارا بوجھ لے کر اوپر جائے یا اوپر سے نیچے آئے. تو یہ ہے جو ان جانوروں کی تخلیق کے حوالے سے ذکر کیا. فرمایا کہ بے شک تمہارا رب تم پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. فرمایا کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے اللہ نے تمہیں عطا کیے, تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو اور ان میں سے جانوروں میں تمہارے لیے زینت کا معاملہ بھی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا اس کو یہی سواریاں تھیں, اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہے تو اس شخص کی ویلیو بھی زیادہ سمجھی جاتی تھی. لیکن بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آج اور قیامت تک کے لیے ہے, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ تخلیق فرماتا اور تخلیق فرمائے گا, یہ عطا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے. 1400 برس پہلے کیا, 200 برس پہلے کے انسان کو جہاز کے متعلق کا پتہ نہیں تھا, یہ سواریاں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہیں. یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ, اور سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچتا ہے اور راستے ٹیڑے بھی ہیں. جس اللہ نے دنیا کے ان راستوں پر چلنے کے لیے کہیں جانور دے دیے, کہیں سواریاں عطا فرما دی, اور آج جہاز میں جانے کیا کچھ انسان استعمال کر رہا ہے, اسی اللہ نے رائے ہدایت بھی عطا فرمائی, اس پر چلنے کے لیے تمہیں توفیق بھی عطا فرمانے کو وہ تیار ہے, بشرطے کہ تم چاہو کہ رائے ہدایت پر آ جاؤ. تو جو اللہ ہماری مادی ظاہری ضروریات کو پورا فرما رہا ہے, وہی اللہ ہماری روحانی ضروریات کا اہتمام فرما چکا ہے کہ ان کی تکمیل ہو. دوبارہ اس کر رہا ہوں کہ دنیا کے فاصلے اور راستے طے کرنے کے لیے جانور دے دی, اور آج بہت ساری ہم نے کارے نہ جانے کیا کچھ بنا لیا, اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے حصول کے لیے راستہ عطا فرما دیا. یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں, اور یہ دعا اتنی قیمتی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری نماز کی آخری رکعت میں آپ نے بھی دعا کی تھی, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دے. تو وہ اللہ جو دنیاوی راستوں کے لیے وسائل دیتا ہے, اسی اللہ نے روحانی ضروریات کی تکمیل اور وہ راستہ جو بندے کو اللہ سے جوڑ دے, اللہ تک پہنچا دے, اس کے لیے بھی سامان عطا فرمایا ہے. اس کے بعد سورۃ النحل کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے. فرمایا کہ اللہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی, اس سے تمہارے لیے پینے کا سامان بھی ہے, اور اس میں درخت سیراب بھی ہوتے ہیں, اور تم اپنے مویشیوں کو بھی ان میں چرانے کی کوشش کرتے ہو. انہیں اسی پانی کے ذریعے پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے, زیتون بھی اگاتا ہے, کھجور بھی اگاتا ہے, انگور بھی اگاتا ہے. اب کوئی آج کا کراچی والا کہے کہ آم کیوں ذکر نہیں کیا گیا اس کا, تو بھائی آگے فرمایا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ, ہر قسم کے پھل وہ عطا فرماتا ہے. یہ اسی کی عطا, یہ سورج ایک, اس کی روشنی ایک, اس کی حرارت ایک, یہ بارش کا برسنے والا پانی ایک, ہر جگہ پہنچنے والا پانی ایک, زمین ایک. لیکن ذرا غور کرو, کہیں انگور پیدا فرما دیتا ہے, کہیں کھجور پیدا فرما دیتا ہے, کہیں زیتون عطا فرما دیتا ہے, کہیں آم عطا فرما دیتا ہے, کہیں کیلے عطا فرما دیتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. گرمی کے سیزن میں, کبھی گرمی میں سورج کی شدت سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں گرمی سے, لیکن اللہ سورج کی اسی گرمی سے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. غور کرو, ایک ایک پھل کے اندر اللہ کی قدرت, اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں. فرمایا کہ رات دن کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا. مسخر کا مطلب تمہاری خدمت پر لگا دیا. یہ دن رات کا نظام چل رہا ہے, یہ فطری نظام ہے. ساری دنیا مل کر اگر بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہتی کب اندھیرا ہو کب روشنی ہو, نہ کر پاتی. ساری دنیا مل کر آرٹیفیشلی خود روشنی پیدا کرنا چاہتی, نہ کر سکتی تھی، اللہ نے نظام رکھ دیا کہ زمین کے ایک حصے پر سورج ہے، دوسرے پر نہیں ہے، ایک حصے میں تاریکی ہے، ایک حصے میں جو ہے وہ روشنی ہے، انسان دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ زمین کے حصے کا سوئچ گویا کہ آف کر دیتا ہے، اس کا بھی دماغ کا سوئچ آف ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، نیند لے لیتا ہے، تر و تازہ ہو کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ رات دن کا نظام بہت بڑی نعمت اللہ کی۔ قرآن کہتا ہے سورۃ القصص میں آیت نمبر 70 اور 71 میں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تم پر رات تاریخ فرما دے تو بتاؤ دن کی روشنی تمہیں کون دے گا کام کاج کے لیے، اگر اللہ ہمیشہ تم پر دن ہی دن تاریخ فرما دے تو بتاؤ سکون کے لیے رات تمہیں کون عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اس مقام پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تمہارے رات و دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ستارے بھی تمہارے کاموں پر لگا دیے۔ ستاروں کے تین مقاصد قرآن بیان کرتا ہے، ایک اللہ نے اس آسمانی دنیا کو اس سے سجا دیا، دو ان کی گردش سے سمت معلوم کر لی جاتی ہے جیسے کہ نیوی کے بڑے بڑے ایکوپمنٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ستاروں کی گردش کا عمل، اور تین شیاطین جو اوپر سے کچھ اچک لینے کی کوشش کرتے تھے وحی الہی میں سے یا فیصلوں میں سے ان کو مار بگایا جاتا تھا۔ تو یہ تین مقاصد قرآن حکیم نے ستاروں کے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ جس سے انسانوں کے لیے کئی فوائد ان کے لیے رکھ دیے گئے۔ ہاں یہ جو ہمارے یہاں ستاروں کی گردش اور ہوروسکوپ اور قسمت کا حال، اور اب تو نیا زمانہ 0800 ڈائل کیجئے اور 2500 روپے پلس ٹیکس آپ کا فی منٹ کا چارج ہوگا اور اپنی قسمت معلوم کیجئے، یہ وہی زمانے جہلیت کی باتیں ہیں۔ پہلے ایک وہ بیچارہ ہوتا تھا ٹوٹی ہوئی سائیکل لے کر بیٹھتا تھا، پرانا سا توتا اس کے پاس ہوتا تھا، وہ مجھ سے اور آپ سے 2 روپے لیتا تھا اور آپ کی میری قسمتیں بتایا کرتا تھا۔ اس غریب کو اتنا ہی معلوم ہوتا تو ٹوٹی سائیکل مریل توتا لے کے بیٹھا ہوتا، ٹھیک۔ لیکن آج کے دور میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے بڑے اٹریکٹیو قسم کے جو ہے وہ انداز سامنے آ چکے ہیں۔ اب وہ آپ کے پاس میرے پاس نہیں آتے، وہ ایک بڑا سا بل بورڈ لگا دیتے ہیں 0800 ڈائل فلاں 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 فلاں، اس پہ ڈائل کیجئے اپنی قسمت کا حال معلوم کیجئے، یا پھر وہ ٹیلی ویژن پر آ کر بیوقوف بنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں آپ کا میرا قسمت کا حال بتانے کے چکر میں، اس پر بھی اچھی خاصی پونے لوگوں کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ستاروں کی گردش کا انسانوں کی اس قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی نجومی کی بات کو مانتا ہے، یہ فلکیات کے ماہرین کی بات کو ماننے والے، یہ بتا دیں یہ گردش ہوگی تو یہ ہو جائے گا، جس نے کسی نجومی کی بات پر یقین کیا اس نے اس کا انکار کیا جو میں لے کر آیا ہوں، جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والے لوگ، ہمارے ایمان کو بگاڑنے والے لوگ، مال تو برباد کرتے ہی ہیں، عقیدہ ایمان بگڑتا ہے، پھر آدمی اللہ کو چھوڑ کر جو کہ خالق ہے ستارے پر توجہ کرتا ہے جو کہ مخلوق ہے، پھر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے جو کہ اسمد ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، اپنے جیسے محتاج بندوں کو فون کرتے ذرا مجھے قسمت کا حال تو بتا دیجئے، آج مجھے چھینک آ گئی، بتائیے کیا نتیجہ نکلے گا اس کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ایسا مقصد شریعت ستاروں کا نہیں بتایا، بلکہ میں نے آپ کو حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے کسی نجومی کی بات کو یقین کیا، ہاتھ دکھایا اس کی بات کو یقین کیا، اس نے اس کا انکار کیا جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی وہ وحی الہی کا انکار کرتا ہے۔ یہ ہمیں کیا قسمتیں بتائیں گے؟ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے سورہ لقمان کے آخر میں، کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ میری اور آپ کی قسمت کیسے بتا سکتا؟ یہ ہے زن، گمان، تخمینے، پرہیز میں بھی شاید ایسا ہو۔ اب قرآن کہتا ہے ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ گمان اور زن کی باتیں حق کے مقابلے میں کوئی کام دینے والی شے نہیں۔ اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اپنے جیسے محتاج بندوں سے رجوع کرنے کی بجائے اللہ اپنی ذات پر اعتماد و توکل عطا فرمائے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر دریا تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلیاں پالنی نہیں پڑتی ہمیں، اللہ تعالیٰ سمندر میں ویسے پیدا کر رہا ہے، غور کیجیے ذرا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے فارمس وغیرہ بھی بنائے مچھلیوں کے، لیکن جو فطرت کا نظام چل رہا ہے اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بہت بڑا انسانوں کی غذا کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، جی سی فوڈ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. فرمایا اسی سے تم زیور بھی نکالتے ہو، یہ موتی وغیرہ بھی تمہیں سمندر سے ملتے ہیں. فرمایا کہ تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتی بھی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. انسان جو ہے وہ سمندر میں ہے، دریا میں ہے، کشتی میں ہے یا جہاز میں ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو تھامنے والا ہو، ذرا تیز حوالہ چلا دے، جھکڑ چلا دے، ختم چھٹی. لیکن نہیں، اللہ تمہیں برقرار بھی رکھتا ہے. پھر آج یہ جو سمندری روٹس ہیں، سی روٹس جو ہیں، یہ دنیاوی تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے عظیم اکثریت کو جو ہے وہ ان کی روزی میسر آتی ہے. فرمایا کہ ولی تب تبو من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ ہے سادہ طریقہ قرآن کا، اس کے لیے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں. سادہ طریقہ اللہ کی معرفت کے، اللہ کے پہچاننے کے حصول کا، کہ اللہ کی پہچان بندے کو مل جائے، اللہ کی معرفت بندے کو مل جائے. کیوں؟ جتنا بندہ اللہ کو پہچانے گا، جتنا اللہ کی معرفت اس سے ملے گی، اتنا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. بارہا وہ مثال دی گئی کہ ایک بچہ ہے، اس کے سامنے 100 روپے کا، 1000 روپے کا نوٹ پڑا ہے، وہ پھاڑ کے پھینک دے گا، لیکن میرے اور آپ کے سامنے ہوگا، میں احتیاط سے اس کو اٹھا لیں گے. بچے کو 100 روپے 1000 روپے کی نوٹ کی قدر یعنی ویلیو معلوم نہیں، مجھے اور آپ کو معلوم ہے، میں اور آپ سنبھال کے رکھیں گے، وہ پھاڑ کر پھینک دے گا. اللہ کی قدر، اللہ کی ویلیو، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت دل میں ہوگی، اللہ کے احکامات کا پاس کرے گی. اور اگر اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت دل میں نہ ہو، اللہ کے احکامات کو پامال کرے گی. 10 محرم ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے. میدان کربلا میں حسین نماز ادا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن پیچھے محبت کرنے والوں کے پاس اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ٹائم نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسی محبت ہے حسین سے اور کیسی محبت ہے حسین کے رب سے. حسین کے چہرے پر ان کے نانا کی طرح داڑھی تھی، لیکن آج شاید حسین کے چاہنے والوں کو نانا کی اور حسین کی شکل پسند نہیں. کیسی محبت ہے حسین سے، کیسی محبت ہے علی سے، کیسی محبت ہے محمد کریم سے رضی اللہ عنہما و صلی اللہ علیہ وسلم. محبت تو عمل کا تقاضا کرتی ہے، جتنی محبت دل میں ہوگی اتنا عمل ثبوت پیش کرے گا. اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی نشانیوں، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات پر غور فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ قرآن کا سادہ اسلوب ہے. بارہا اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو جما دیا تاکہ زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے ایک مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کو ٹھوک کر اس زمین کو بیلنس کیا ہے. ہمارے لیے کہ زمین بہت بڑی اور موو بھی کر رہی ہے، ویل بیلنسنگ ہم گاڑیوں کے تو کرواتے ہی. اتنی بڑی گھومتی زمین کو اللہ نے پہاڑوں کو ٹھوک کر بیلنس کیا ہے تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے اور ہم اس پر سے ہٹ نہ جائیں، پھسل نہ جائیں، برقرار رکھا اس کے معاملے کو. فرمایا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے نہریں بھی جاری فرما دی، راستے بھی عطا فرما دیے تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی، اور علامات مقرر فرما دی. یہ دریا کا علاقہ ہے، یہ ساحل کا علاقہ ہے، یہ میدانی علاقہ ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے. یہ علامات بھی اللہ نے عطا فرما دی. فرمایا کہ ستارے ہیں جن سے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں. فرمایا افمن یخلق کم اللہ یخلق، تو کیا وہ اللہ جو پیدا فرمانے والا ہے، تخلیق فرمانے والا ہے وہ، اور دوسرا وہ جو پیدا کچھ نہیں کرتا بلکہ خود پیدا کیا گیا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے؟ کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے؟ تو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، افلا تذکرون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد کیا ہے، توجہ سے سنیے. اتنی نعمتوں کے بیان کے بعد اللہ نے کیا ذکر کیا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. کروڑا کروڑ نعمتیں جس اللہ نے دی، 31 مرتبہ ہم سب پڑھتے سورۃ الرحمن میں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں رب نے کہا اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی توجہ ہم لوگوں کی طرف سے ہٹتی نہیں، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، کبھی اس کی توجہ، اس کی رحمت، اس کی عنایت ہماری طرف سے ہٹتی نہیں ہے. یہ تو ہم ہیں جو غافل ہو جاتے ہیں، اس کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، اس کی کھلی نافرمانیاں کرتے ہیں، کھلی بغاوت پر اتر آتے ہیں. ورنہ اللہ کا معاملہ تو یہ کہ نعمتیں اتنی کہ جن کا شمار ممکن نہیں. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. آج انسان اپنے جیسے انسان سے چھپ جاتا ہے، اور انسان بیچارہ اپنے جیسے انسان بیچارے سے ڈرتا ہے کہ اس کو میری غلطی پتہ نہ چل جائے. ایسا ہی ہے نا، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کہتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈرو. لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیں؟ محتاج ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے. اور یاد رکھیے، ہمارا تو عقیدہ ایسا زندگی آخرت کی، مرنے کے بعد ہم نے اپنے جیسے کمزور محتاجوں کو جواب نہیں دینا، اس رب العالمین کو جواب دینا جو عزیز ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں سے واقف ہے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر و غیب سب کچھ جاننے والا ہے. فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ وہ تو مردہ ہیں، بے جان ہیں. یہ اشارہ بتوں کی طرف بھی ہے، یا ان انبیاء کی طرف بھی جو اللہ کے نیک بندے تھے، جن کو بعد کے لوگوں نے پکارا، جن کو بعد کے لوگوں نے پکارا. حدیث سنیے گا بخاری شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام کی احادیث، بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب میں، اللہ لعنت فرمائے یہود پر، نصارہ پر، اللہ لعنت فرمائے یہود پر، نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جا جا کے سجدے کیے اپنے نبیوں کی قبروں کو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لعنت ہوئے لوگوں کے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، قنوت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے. تو لعنت فرمائی آپ نے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کو پکارا. اس کی طرف اس معنی میں اشارہ کہ یہ تو بے جان ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، جانتے بھی نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے. جو دنیا سے جا چکے، جن کو لوگ پکارتے تھے، پکارتے ہیں، ان جانے والے، انتقال کرنے والے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہیں خود خبر نہیں کہ کل اللہ کب ان کو بیدار کرے گا روزے قیامت. یہ دو رکوع ہم نے پڑھے سورۃ النحل کے حوالے سے. ظاہر بات ہے چھٹی کا دن ہے، تو کچھ ساتھیوں کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو، ہم یہاں پر قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، کچھ چیدہ چیدہ نکات کو، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج ہم نے سورۃ النحل کا مطالعہ شروع کیا، اس کے دو رکوع پر گفتگو مکمل ہوئی. محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج اس کی 10 تاریخ ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. اس ماہ مبارک میں دو عظیم شہادتیں پیش ہوئیں، ایک یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک سن یہ 10 تاریخ کو 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا عظیم حادثہ جو پیش آیا، یہ جو معاملہ پیش آیا. لیکن اسلام کی تاریخ شہادتوں کے تصور سے بھری ہوئی ہے، اور توجہ سے سنیے گا، میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کیا ہے. قرآن نے اس پوری امت مسلمہ کو، شہید کی جمع ہوتی ہے شہداء، قرآن نے اس پوری امت مسلمہ کو شہداء قرار دیا. اللہ کے رسول کو شہید کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری امت کو شہداء کہا گیا، امت سے کہا گیا تم اللہ کے لیے شہید بنو. یہ کیا تصور ہے؟ اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. تو اسلام کا فلسفہ شہادت کیا ہے پھر؟ اور اس تناسب میں اللہ کے رسول کی زندگی کی سرخ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس تناظر میں امت کی ذمہ داری کیا ہے, اور اس تناظر پر یہ شہادتیں جو جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ان کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر ساری امت شہید ہے, اللہ کے رسول کو شہید کہا گیا تو وہ شہادت کا وہ معاملہ تو نہ ہوا نا, تو پھر کس معنی میں ان حضرات کو کہا جاتا ہے جو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے شہید ہیں؟ اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اتنی بات تو سب کو معلوم ہے, ہم پڑھ لیں دویم کلمہ شہادت. شہادت مانی گواہی. کبھی شہادت مانے کبھی ترجمہ ہو کہ قتل؟ نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم کیا ترجمہ کرتے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ ترجمہ کرتے ہیں نا. کبھی ہم نے ترجمہ کیا میں قتل ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے؟ نہیں. واشهد ان محمد عبده ورسوله, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کبھی ترجمہ کیا میں قتل ہوتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ لیکن یہ مفہوم بھی آئے گا آگے چل کر. شہادت کے معنی ہے گواہی کے. گواہی ایک تو ہم نے دی توحید اور رسالت, امت میں آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے. اس امتی ہونے کے ناطے شہادت کے فریضے کی ذمہ داری ہے جو امت کے کاندھوں پر ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کے تسلسل میں 259 صحابہ کی جانوں کی قربانی دور نبوی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کی جانیں اس راہ میں گئی, شہادت کا رتبہ انہیں ملا. اسی کے تسلسل میں سیدنا حسین بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تو پورا قافلہ ہے شہداء, اور پورا تسلسل ہے شہادت کے فریضے کی ادائیگی کا, جو پچھلی تاریخ کے انبیاء میں بھی رہا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو میں نے عرض کیا شہادت کے معنی گواہی, اور اس امت کے تناظر میں دین کی گواہی کا فریضہ امت کے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے. قرآن نے اللہ کے نبی کو شاہد بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. وہ مبشرا, بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. وہ نذیرا, خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. وہ داعیا الی اللہ باذنہ, اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وہ سراجا منیرا, ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا. خوبصورت صفات اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی کام کے لیے اللہ کا دین پہنچائی. شاہد گواہ بنیے, بشارت جو قبول کرے خوشخبری سنائیے, انذار ڈرائیے کن کو جو قبول نہ کرے, دعوت اللہ کی طرف دیجیے, ہدایت کا روشن چراغ ہے. تو شاہد بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شہید بھی کہا. قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 143, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہداء, لوگوں پر گواہ بن جاؤ اللہ کے دین کے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہو جائے, تم پر گواہ ہو جائے دین کے. اللہ کے رسول سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں. آج بھی ترجمہ کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آج بھی ہیں, قیامت تک کے لیے. لیکن ایک وہ ہے امت کا حصہ انسانوں کا جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی, ان پر تو آپ کی گواہی آ گئی. اب باقی انسان جن تک پہنچا نہیں ہے پیغام, جنہوں نے قبول نہیں کیا, ان تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ امت کے کاندھوں پر ہے. یہ ہے جو ہم درمیان میں امت وسط, سارے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر. کیوں؟ ہم تک پہنچ چکا اور ہم ختم نبوت کے قائل ہیں, ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں. اب ہم ذمہ دار ہیں اس دین حق کی گواہی کو آگے بڑھانے کے. یہی اللہ کے نبی ہمیں کہہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کا سوالات کا مجمع اللہ البلغ کو آپ نے پوچھا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا, سب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق نصیحت, حق وصیت, حق امانت ادا فرما دیا. آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, اب جو آج یہاں موجود ہے شاہد گواہ ہے, وہ اس پیغام کو اس تک پہنچائے جو موجود نہیں. ساری امت پر یہ ذمہ داری آ گئی. یہ ہے شہادت کا فریضہ، اللہ کے دین حق کی گواہی کا فریضہ جو اللہ کے رسول پر بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت کے کاندھوں پر ہے، جس میں اللہ کے نبی کی ساری زندگی لگی۔ تین اعتبارات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی پیش کی دین حق کی۔ نمبر ایک، اپنے قول سے پہنچایا، اللہ کے اس کلام کی 6236 آیات انسانیت کو منتقل کی، ہزاروں احادیث مبارکہ انسانیت کو منتقل کی، اپنے قول سے پیغام حق پہنچایا۔ نمبر دو، اپنے ذاتی کردار سے آپ نے گواہی دی، اللہ کا جو حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر عمل کرتے چلے گئے اور عملاً انسانیت کے سامنے ثبوت پیش کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ مثلاً قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ کے نبی نے قائم کر کے بتائی، فرمایا صلوا کما رأیتموني اصلی، بخاری نے، تم نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک ایک عمل کے لیے نمونہ پیش کر کے بتایا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی گواہی دی آپ کے اخلاق کے متعلق کہ کانا خلقہ قرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق تو قرآن تھے۔ ایک ہے قول سے گواہی، ایک ہے ذاتی کردار سے گواہی، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعی جدوجہد برپا کی دین حق کی گواہی کے لیے۔ اس جدوجہد میں کانٹے بھی برداشت کیے، پتھر بھی برداشت کیے، دو بیٹیوں کی طلاق بھی برداشت کی، فاقے بھی برداشت کیے، تاریخ کی گلیوں میں لہولہان بھی ہوئے، سنگریز زمین پر آپ کو کھسیٹا بھی گیا اور آپ بے ہوش بھی ہوئے، اور جسم مبارک لہولہان بھی ہوا، نالین شریف خون مبارک سے بھر گئے اور خون جم گیا۔ 23-13 برس کی سلسلہ رہا مکے، اور آپ کے صحابہ کی بھی شہادت ہے، ابھی مکے میں کوئی جنگ نہیں، لیکن پہلی شہادت ایک خاتون کی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جنہوں نے کلمے پہ جان دینا گوارا کر لی، کلمے کی حق کی گواہی دینا بیان کرنا اس کو گوارا کیا، لیکن اس سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا، جان دینا گوارا کیا، کلمے کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اور ان کے جسم افخر کے ایک نازک مقام پر ابو جہل بدبخت نے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا۔ یہ پہلی شہادت ہے، جان سے شہادت، جان دے کر گواہی کا معاملہ، جو شریعت محمدی میں خاتون کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ تو بھری ہوئی ہے شہادتوں سے، جان دے دینے والی شہادتوں سے۔ وہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کلمہ حق پر جان دینا گوارا کیا، دین حق کی گواہی دینا گوارا کیا، لیکن پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ روایت میں ان کے دو ہاتھوں کو دو اونٹوں سے باندھا گیا، ان کے دو پیروں کو دو اونٹوں سے باندھا گیا، اور چاروں اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن جان سے گواہی اللہ کے دین کی پیش کر گئے۔ یہ مکی دور میں ہوا۔ مدنی دور میں قتال کا آغاز، بدر کا معاملہ، احد کا معاملہ، اور اس کل جد و جہد میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 259 صحابہ کی جانیں گئیں، جہاں احد کے میدان کی تین شہادتوں کا مختصر ذکر کروں گا۔ مصعب بن عمیر بھی گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب مکے میں تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے تو 250-300 درہم کا ایک جوڑا ہوتا تھا، لیکن آج اس شان سے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں کہ آج مصعب کے لیے کفن بھی پورا موجود نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ دو کپڑے سے، ان کے پیروں پر گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دو۔ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر، امیر حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے چچا ہیں، جن کی لاش کی بے حرمتی ہوئی، جن کی لاش کا مطلق یعنی بے حرمتی کی گئی، جن کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ حمزہ میں کوئی رونے والا بھی موجود نہیں۔ وہاں ایک وہ صحابی بھی ہے جن کو یہ بشارت ملی کہ یہ غسیل الملائکہ ہے، کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، حنزلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت کا میدان گرم ہوا، اسی رات ان کا نکاح ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کو وہی کے ذریعے بتایا گیا ان کو تو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ پوچھ کراؤ کیا معاملہ ہے، بتایا گیا اسی رات تو ان کا نکاح ہوا تھا، زوجین کا تعلق قائم ہوا کہ پکار لگے احد کے لیے، نکل پڑے اسی حالت میں اور شہید ہو گئے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے ان کو غسل دینے کے لیے، غسیل الملائکہ۔ بہرحال یہ 259 صحابہ کی جانیں، اللہ کے نبی کا خون طائف میں، اللہ کے نبی کا خون احد کے میدان میں بھی، اللہ کے دین کی گواہی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. یہ ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. دین کو قائم کر کے گواہی پیش کرنا انسانیت کے سامنے، اس کے لیے 259 صحابہ کی جانوں کا نظر آنا. شہید تو ساری امت نے بنا ہے، لیکن جو جان تک کا نظرانہ پیش کر دے وہ بتمام و کمال شہید ہے کہ جان کے بعد بچتا جائے انسان کے بعد لگانے کے لیے. اس لیے ایسے حضرات کو بھی شہید کہنا بالکل درست ہے، ورنہ شہادت کا فریضہ ساری امت پر عائد ہوتا ہے. دور نبوی کے بعد یہ جو عمارت قائم ہو گئی، اب اس عمارت کو برقرار رکھنا اور اس کا تسلسل رہے، اس کی ایکسٹینشن رہے، اس کے لیے خلفائے راشدین، اور چار میں سے تین خلفاء کی شہادت ہوتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک محرم کو، 26 ذوالحجہ کو حالت نماز میں جب وہ فجر کی امامت کر رہے تھے تب ان پر یہ بات ہوا، اور یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا 50 دن کا محاصرہ ہوا ہے، 50 دن کا محاصرہ، اور مظلومی کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا. انہوں نے یہ گوارا کیا کہ میری جان چلی جائے، لیکن امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، امت متحد رہے. بہرحال اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ شہادتیں خلفائے راشدین کی اور ان کے دور میں صحابہ کرام کی، یہ غلبہ دین کو اور بڑھانے کے لیے، انسانیت تک پہنچانے کے لیے. تو قول سے گواہی بھی ہو رہی تھی، ذاتی عمل سے بھی ہو رہی تھی، لیکن اجتماعی جد و جہد برپا کر کے اللہ کے دین کی گواہی پیش کی جا رہی تھی. تا آ کے وقت مکمل ہو گیا میرا، تا آ کے سیدنا حسین کا دور ہے رضی اللہ عنہ، جہاں وہ پوری دیانت داری سے محسوس کرتے تھے کہ ان کے نانا جان جو عمارت کھڑی کر کے گئے، اور اس عمارت کا جو مزاج خلفائے راشدین کے دور میں تھا، اس مزاج میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا. اب شرائط کے بجائے کہ آمریت آنا شروع ہو گئی، بیت المال کو ذاتیات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، عوام کی بہبود کی بجائے ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری نماز کا نفاذ، زکات کا نفاذ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس میں بگاڑ آ رہا ہے. اب وہ کھڑے ہوئے اس دڑاڑ کو روکنے کے لیے. وہاں تو ایک دڑار پڑی ہے، سیدنا حسین نے محسوس کیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو کھڑے ہو گئے. آج تو پورا دین مغلوب ہے، عوام کی خون پسینے کی کمائی پر ظالم حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، لوٹتے ہیں پوری قوم کو، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور اس ملعونہ کی حمایت ہمارے حکمران کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ تو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تذکرے سے ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، کچھ تو سیدنا فاروق کی شہادت کے تذکرے سے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. یہ ان ایام میں اگر کچھ تذکرہ کرنا ہو تو اس کا تقاضا ہے. باقی بھائی یہ چھٹیوں کا تصور اور کھانے پینے کا تصور اللہ معاف رکھے. پورا سال اٹھا لیجئے، کوئی دن نہیں ملے گا جب شہادت نہ ہو دور نبوی میں یا دور خلفائے راشدین میں، تو سارا سال چھٹی کریں گے. اور آج کے دن کیا کرنے کا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روزہ بھی بندے میں مجاہدانہ تربیت پیدا کرتا ہے، اور وہ جہاد اللہ کے دین کی گواہی کے لیے. ان ایام، ان شہادتوں کے تذکرے سے اللہ یہ جذبہ ہمیں لے کر اپنے دین کی گواہی کا فریضہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اصل میں اس بات کا مقصد و مطالبہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.